اس کے لیے بہترین ہم سفر کا انتظام کرتا ہے جو با وفا ہو جان نثار ہم سفروں کا انتخاب کرتا ہے اپنے بچے کے لیے. تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ساتھیوں کا انتخاب کیا, یہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ آئے منہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنتے چلے گئے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ منتخب لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے انتخاب کے لیے ان کا ذکر اسی وقت نہیں پہلے سے کیا فرمایا, مثل ام فی التوراۃ و مثل ام فی الانجیل, یعنی تورات اور انجیل جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا قرآن پاک پہلی کتابوں میں, پہلی آسمانی کتابوں میں, کہ ہمارے نبی ایک آخری تشریف لانے والے ہیں, وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھیوں کا ذکر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی جو عظمت ہے وہ عجیب ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. اس لیے صحابہ کے بارے میں اور صحابہ کی محبت, یہ ہمارے ایمان اور عقائد میں سے شامل ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم, کہ جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا صحابہ سے اس نے, جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے نبی سے بغض رکھا ہو اس نے اللہ سے بغض رکھا, یعنی یہ اعتراض اللہ تعالی پر گیا. اس لیے ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی بھی ولی اللہ یا اللہ والا نہیں بن سکتا, جیسے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا جو سب سے پہلا گروہ تھا وہ منافقین کا گروہ تھا اس امت کے اندر, کہ سب سے پہلے منافقین کہ جن سے جب کہا جاتا کہ تم ایمان لے کر آؤ, جیسے یہ صحابہ بھی ایمان لے کر آئے تم بھی ایمان لاؤ, تو کیا کہتے ہیں کہ الا انہم ہم السفہاء, کہ ہم ایمان لے کر آئے, ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے کما امن السفہاء, جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا, ان کی اس حماقت اور بے وقوفی کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ نہیں رکھا, خود جواب دیا اس کا. جیسے ابو لہب نے کہا نا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اپنے خاندان کو جمع کر کے, تو ابو لہب نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب, ہاتھ تو ابو لہب کے ٹوٹیں گے. تو صحابہ کی عظمت کا اس بات سے اندازہ کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے کما آمن صفحا, یعنی ہم صفحا, صفحا جمائے صفیح کی, صفحا جمائے صفیح کی, میرے مرشد فرماتے ہیں جیسے حکما جمائے حکیم کی, صفحا جمائے صفیح کی, صفیح کہتے ہیں یعنی بے وقوف کو, احمق کو, اور یہ صفاحت سے ہے, الصفاحت, میرے مرشد نے فرمایا اس کا مصدر کیا ہے, صفاحت, الصفاحت اس کا مصدر ہے. اور علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المانی کے اندر فرمایا صفاحت کے معنی, اس کے نقل کیے کہ صفاحت کے معنی کیا ہے, الصفاحت ہی خفت العقل, عقل کی کمی, والجہل بالامور, والجہل بالامور, اور حقائق سے بے خبر اور ناواقف ہونا. صفات کس کو کہتے ہیں, خفت العقل والجہل بالامور, کہ عقل کے اندر کمی ہونا, عقل کے اندر کمی ہونا اور حقائق سے بے خبر اور ناواقف ہونا, جاہل ہونا حقائق سے, یہ صفاحت ہے. تو گویا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا، منافقین کا یہ اعتراض تھا کہ یہ جو ہے ان کے اندر عقل کی کمی ہے اور حقائق سے ناواقف ہے یہ لوگ، اس کے افسفات کے یہ معنی بن گئے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ صحابہ ایسے جیسے یہ. تو اس کا جواب صحابہ نے نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ اس کا جواب براہ راست اللہ تعالیٰ نے دیا. فرمایا کہ ذرا اللہ، فرمایا اللہ کہ ان سے کروا دیجیے، خوب کان کھول کر میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ جو ہے حرف تنبیہ ہے، اور حضرت نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ اپنے کانوں سے غفلت کی روح نکالو، حماقت کی روح نکالو اور ذرا غور سے سنو، اللہ انہم ہم الصفہا، کہ یہ جو لوگ صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ صفی ہے، انہم یہ لوگ ہم الصفہا. اب بتائیے مولوی لوگ، انہم کافر تھا، پھر ہم دوبارہ کی ضمیر کیوں لے کر آئے؟ حالانکہ انہم الصفہا یہ تو کافی تھا، یہ جملہ قواعد کے اعتبار سے، یہ جملہ اور ترکیب کے اعتبار سے بالکل کافی ہے اور مکمل جملہ ہے، لیکن اللہ تعالی نے ہم کی ایک ضمیر پر اکتفا نہیں کیا. یہ نقطہ بھی میرے مرشد نے فرمایا کہ ہم کی ضمیر پر ایک اکتفا نہیں کیا بلکہ دو ضمیر لے کر آئے، انہم کہ وہ لوگ، ہم الصفہا مستقل جملہ لے کر آئے، اللہ تعالی ارشاد فرمایا مستقل جملہ، کیوں؟ تاکہ یہ جملہ مستقل بن جائے، اور جملہ مستقلہ جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. کیا مطلب؟ ان کی صفاحت، ان کی حماقت اور بیوقوفی قیامت تک کے لیے پتا چل جائے. یہ جو صحابہ کو بیوقوف کہنے والے، در حقیقت یہ خود بیوقوف ہے اور یہ خود احمق ہے. ہم الصفہا کے ساتھ مستقل جملہ، جملہ مستقلہ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ انہم الصفہا کافی تھا. انہم ہم الصفہا، اس کی دو ضمیر، ہم دو دفعہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ، دو دفعہ ارشاد فرمایا. کیا پیارا عنوان ہے دیکھیے، کہ صحابہ کی عظمت پر اور صحابہ کی تقدیس پر اور صحابہ کی شان پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ دیکھو یہ جو صفات، عقل ہمارے قبضے میں ہے، ہم ان کی عقل پر حماقت اور بیوقوفی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. یہ کیا کسی کو بیوقوف بنائیں گے؟ ایسے لوگ جن کو ہم نے عقل اور ان کو نور عطا فرمایا، ایمان کا نور ہم نے جن کو عطا فرمایا، یہ ان کو بیوقوف کہتے ہیں؟ جو بیوقوف کہنے والے خود سب سے بڑے بیوقوف ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، انہم ہم الصفہا، کہ یہ لوگ صفی ہیں. یعنی کیا؟ خفت العقل والجہل بالامور، یہ پرلے درجے کی احمق ہے، کم عقل ہے، بے وقوف ہے اور حقائق سے ناواقف ہے. یہ لوگ ناواقف ہیں، لہذا یہ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ صحابہ ایمان لائے، اب قیامت تک کے ان کے لیے ان کی عزت کو ہم نے دنیا کے اندر قائم کر دیا، اور یہ احمق لوگ قیامت تک جوتے کھاتے رہیں گے، ذلت کے جوتے ان کی کھوپڑی پر برستے رہیں گے. اور جو ان کے نقش قدم پر، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، قیامت تک کوئی عزت پاتے رہیں گے. اور جو ان احمقوں کے نقش قدم پڑے گا پر چلے گا، جو صحابہ کی شان میں یا اولیاء اللہ کی شان میں، علماء ربانیین کی شان میں گستاخی کرے گا اور ان کے ساتھ عداوت رکھے گا، وہ قیامت تک ذلیل، احمق اور رسوا رہے گا. دادا صفاحت کی کیا معنی؟ خفت العقل والجہل بالامور، یعنی خفیف العقل، عقل میں کمی ہونا، اور حقائق سے ناواقف اور بے خبر ہونا. پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا ولیکن لا یعلمون، تم ان احمقوں سے نہ لڑنا، یہ لا یعلمون لوگ ہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہے اس کو. اس پر میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی، سبحان اللہ، بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ پر قلم اٹھاتے ہیں اور صحابہ کی پر، یعنی کہلاتے اہل حق ہیں، رافضیوں کا تو کام ہی یہی ہے، ان پر تو ہے ہی جوتا، ہی ان کی کھوپڑی پر تو جوتا ہے ہی کہ صحابہ کی توہین کرنا اور صحابہ کو برا بھلا کہنا ان کا تو کام ہی ہے، وہ تو ہے ہی ایسے احمق اور بیوقوف. لیکن بعض دوسرے لوگ ہیں کہ جو دین کے نام پر صحابہ پر قلم اٹھاتے ہیں یا صحابہ پر تنقید کرتے ہیں اور کہلاتے اہل حق بھی ہیں، تو ان کے لیے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر کہ صفی وہ بھی ہے، کہ صحابہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کی شان، یہی سب سے بڑی ڈگری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی تھی، رضی اللہ عنہم و رضو عنہم، یہی ڈگری کتنی بڑی تھی، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، رضی اللہ عنہم کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، سبحان اللہ، یعنی اب اللہ تعالیٰ راضی ہے، اب صحابہ پر تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. اس لیے ہمارے اسلاف میں، ہمارے اکابرین میں سبحان اللہ کیا پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، تو کیا ارشاد فرمایا کہ حضرت معاویہ کی شان کا تو کیا کہنا، ان کی ناک، ان کے گھوڑا جہاد کا وہ گھوڑا جس کی ناک میں مٹی شامل ہے، وہ مٹی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کی عظمت سراغوں پر ہے، لیکن وہ مٹی بھی ان سے افضل ہے. اس سے پتا چلا کہ صحابہ کی شان کیا ہے. تو جن کی شان ایسی ہے، جن کی شان ایسی ہے، تو ان کے اور تنقید اور ان کے اوپر فیصلہ کرنا ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں جس کو عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم ان سے راضی ہیں. اس لیے ان کو پر تنقید کرنے والا اور ان کے اوپر تبصرے کرنے والا صحابہ پر، یہ شخص عالم بھی نہیں کہلا سکتا. ایسے شخص کو عالم بولنا بھی جائز نہیں ہے، ایسے شخص کو عالم بولنا بھی جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولیکن لا یعلمون، ان کے علم پر لا کس نے داخل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ لا یعلمون فرمائے وہ یعلمون ہو ہی نہیں سکتا، وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. ایسے شخص کو عالم کہنا بھی جائز نہیں. میرے مرشد نے سنایا کہ ایک بزرگ تھے، مجلس میں تشریف فرما تھے، اللہ والے تھے انسان، لیکن اسی لیے ایک بات عرض کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ والوں کا سایہ اپنے سر کے اوپر رکھے، کسی کو اپنا شیخ اور مرشد بنا. اور شیخ اور مرشد بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ جی بیعت کر لیا اور جی مجھے بہت محبت ہے، بڑی یاد آتی ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اسے اصلاح کرایا، اپنے امور میں اس سے مشورہ کرا، یہ معنی. صرف مجلس میں بیٹھ جانا یا مجلس میں نہیں بیٹھا، کبھی کبھی آ گئے جب اپنی مرضی ہوئی، تو یہ شیخ نہیں ہے. پھر یہ شیخ اور مرید کا تعلق نہیں ہے. تو اب وہ شیخ بنائے کیوں؟ کیونکہ انسان ہے، نفس جو ہے اس کا، نفس کا حملہ کیسا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ نفس کا حملہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہو رہا ہے. اس لیے کیا سکھا رہے؟ لا تکلنی لا نفسی طرفت عین، کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ ہو، ایسا خطرناک ہے نفس کا حملہ. اور یہ نفس جو دشمن ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. کیونکہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ شیطان جو ہے، شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے. نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی بڑا دشمن، جس نے شیطان کو بھی پٹک دیا، اتنا خطرناک ہے. لہذا نفس کا وار تو اتنا خطرناک کہ پلک اس کو حملہ کرنے کی، پلک جھپکنے کا وقت ہی بہت زیادہ ہے اس کے لیے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اتنا بھی وقت نہ ملے، اتنے وقت کے حوالے نہ فرمائے نفس کے جتنی دیر میں پلک کو جھپکا جاتا ہے. کتنی سیکنڈ، ایک دم کھٹ کر، کتنی دیر، انسان سیکنڈوں میں کتنی دفعہ جھپک لیتا ہے. لہذا اتنا بھی حوالے نہ فرمائے، اتنا خطرناک ہے. اس لیے شیخ کا سایہ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی، شیخ جو ہوتا ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی اسم ہادی کے مظہر عدم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اسم ہادی کی تجلی کے ظہور کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ صحبت اہل اللہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تجلی کا ظہور نازل ہوتی رہتی، اور جس کے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، پھر میرے دوستوں وہی اس نفس کے شر سے محفوظ رہ سکتے. اس لیے اللہ صحبت شیخ پر حریص ہونا چاہیے. اور انسان کبھی کبھی اس کے منہ سے کوئی بات یا کوئی خیال ایسا آتا ہے کہ جو اس کے لیے خطرناک بن جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے جوش میں. اس لیے ہوش کی ضرورت ہے، اس لیے شیخ چاہیے، تاکہ نفس کی تزکیہ اور نفس جو ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں رہے، ماں رحمہ ربی کے سائے میں رہے. تو ایک شیخ تھے، انہوں نے اپنی مجلس میں دعویٰ کیا کہ ہمیں ایسی محبت ہے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے جیسے کہ صحابہ کو تھی. یہ مجلس میں اپنے مریدین کے درمیان دعویٰ کیا ان شیخ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ایسی محبت ہے جیسی صحابہ کو تھی، یہ دعویٰ کیا. میرے مرشد فرماتے کہ تھے اہل حق میں سے، تھے بزرگ اللہ والے، بس ایک بات نکل گئی منہ سے. رات کو خواب دیکھا، ان کو رات کو خواب نظر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بگھی میں تشریف فرمائے. اے میاں کیا سو رہا ہے؟ ایک بگھی، بگھی کہتے ہیں وہ گھوڑے جس میں دو چار گھوڑے بندے ہوتے ہیں اور پیچھے بیٹھا جاتا ہے، بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، اس کو بگھی بولتے ہیں. گھڑ سواری، گھوڑا گاڑی. اب اس بگھی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے ساتھ چاروں صحابہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ چاروں خلفاء اور یہ چاروں صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور یہ بزرگ جو خواب دیکھنے والے، دعویٰ کرنے والے، یہ بھی موجود ہیں. تو انہوں نے کوچوان جو تھا وہ اس بگی کا ڈرائیور، گھوڑا گاڑی کا ڈرائیور، اس نے کہا کہ گھوڑے جو ہے وہ بے قابو ہو گئے، لہذا مڑ کر کہا کہ کچھ کرو، کوئی ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت اور تکلیف پہنچ جائے. تو یہ بزرگ جو ہے یہ اترے چلتی گاڑی میں سے اور پتھر تلاش کرنے لگے کہ پتھر ہو تو میں ٹائروں کے نیچے اور وہ پہیوں کے نیچے رکھ کر اور میں پہیوں کو روکوں. وہ پتھر تلاش کر رہے، اتنے میں چار آوازیں آئیں تو دیکھا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو چاروں صحابہ ہیں، یہ چار ٹائر ہیں، ہر پہیے کے نیچے ایک صحابی لٹا ہوا. بس میرے مرشد سناتے ہیں کہ وہ بزرگ کی آنکھ کھلی اور وہ رونے لگے کہ دیکھو میں پتھر تلاش کر رہا ہوں اور صحابہ کی شان ایسی، صحابہ کی جان نثاری ایسی کہ اپنی جان خود پیش کر دی اور ہر صحابی ایک پہیے کے نیچے لٹا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے. بس وہ رونے لگے. اپنے مریدین میں پھر اعلان کیا کہ نہیں بھائی، جو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ایسی محبت ہم کو نبی سے نہیں. اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت کاش کہ ہم بھی صحابہ کے زمانے میں ہوتے، ہم بھی صحابی ہوتے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں پیدا فرمایا اس پر شکر ادا کرو. حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو ہمارا شمار منافقین میں ہوتا. تو صحابہ کی جو اللہ تعالیٰ کے پر، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول پر جو جان نثاری تھی اور فدا کاری تھی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی جان نثار. اس لیے بزرگوں نے یہ بات فرمائی کہ وہ شخص کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، اس کا میرے مرشد فرماتے کبھی تزکیہ نہیں ہو سکتا جو صحابہ سے، علماء سے اور یا اللہ سے، دین کے خادموں سے بغض اور عداوت رکھتا. اسی لیے کیا بھی فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے اور حدیث قدسی ہے کہ من عادانی ولیجن فقط آذنتہ للحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی، اس سے عداوت کی اور دشمنی کی، میرا اسے اعلان جنگ ہے، میرا اسے اعلان جنگ ہے. اور یہ اعلان جنگ ایک تو اللہ والوں سے عداوت اور دشمنی پر ہے اور دوسرا سود کے اوپر. کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، سود کے کام کرنے والے، سودی سود پر اعلان جنگ. اور سود کے اوپر جس کا لینے والا، لکھنے والا سب جہنمی ہے. اور کہتے ہیں نا جی بینک ہوں گے تو ہماری ترقی ہوگی، تو ہمیں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے فرمائی، فرمایا کہ اس سے کافروں کو بدائے ترقی ہو سکتی ہے، مسلمان کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ جو سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اسی کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھانے والے ہیں. اور فرمایا سود کی ترقی کی مثال ایسی ہے، نظر آئیں گے بہت، سود کی ترقی کی مثال ایسی ہے. فرمایا ترقی دو قسم کی ہے، انسان صحت کی دو قسمیں، جسم تگڑا ہو جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دودھ بادام اور دنڈ بیٹھک ورزش کرے، کسرت کرے، ایکسرسائز کرے، اور دودھ بادام اور کھڑا گوشا کھائے اور نسوار کھائے، ایک تو ترقی کا یہ طریقہ ہے، جان بنے گی، صحت بنے گی، ذرا جسم وسم باڈی واڈی ہوگی. اور ایک طریقہ یہ کہ جا رہا تھا تو ایک گنڈا مل گیا، اس نے موبائل مانگا، اس نے موبائل نہیں دیا، اسے ڈنڈے سے اس کی ٹھکائی کی، کھوپڑی پر، بازو پر، سب، اور موبائل بھی چھین کر لے گیا. اور پھر آیا اور درد کی گولی کھا کر سو گیا. جب صبح اٹھا تو دیکھا یہ جو بازو نے اتنا سوجا ہوا ہے، اتنا بڑھ گیا، موٹا ہو گیا، ترقی ہوئی نا یہ بھی. تو یہ بازو موٹا ہوا نا، وہ چاہتا تھا نا میرا بازو موٹا ہو جائے، ہو گیا بازو موٹا. لیکن اس ترقی کو محمود کہا جائے گا یا مذموم، اچھا کہا جائے گا برا؟ تو فرمایا اسی طرح سے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سود سے ترقی ہے، لیکن ایسی ترقی جیسے ڈنڈے والی ترقی، اور صدقات سے جو ترقی ہے وہ ہے انڈے والی ترقی. اس لیے مومن کو نہیں مل سکتا، مومن کو تو فائدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لاکھ کیا کر لے. اور جو بظاہر ترقی نظر آ رہی ہے ابھی اور ہوگی، ذرا دیکھ لیجیے، پہلے بینکوں سے معاملات اور بینک وینک کم تھے تو مسلمانوں کے کو سکون، اطمینان، چین تھا اور برکت بھی تھی. اب گلی گلی میں بینک کھول کے رکھے ہوئے، سارے کھانے پینے والے بھی بینکوں کو اپنی زمینیں دے دیتے ہیں کہ چلو مال ملے گا. نتیجہ کیا ہے؟ سب پریشانیاں پر، پیسہ تو بہت آ گیا لیکن ساتھ بیماریاں، نحوستیں اور بے برکتیاں بھی لے کر آئے. پیسہ ملنا کافی تھوڑی ہے صرف کہ جی شاندار گاڑیاں بھی ہمارے پاس ہیں، ہر چیز ہے. پہلے کراچی کے اندر ہی اتنی شاندار چیزیں نہیں ہوتی تھی، یہ سب ہے. لیکن دین ختم، بے برکتیاں اور پریشانیاں، بے چینیاں، عجیب عجیب بیماریاں آ گئی. اس لیے ایک تو سود پر اعلان جنگ فرمایا، اور دوسرا کسی اللہ والے کو ستانے پر. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ حکیم الامت کے خلیفہ تھے اور عالم تھے. اس پائے کے عالم تھے کہ ادھر حکیم الامت تقریر کرتے تھے اور وہ فوراً اس کو عربی میں ترجمہ کر لیتے تھے، اسی وقت عربی میں لکھتے جاتے تھے. اس پائے کے عالم تھے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اور یعنی حکیم الامت کے خلفاء کہتے تھے، یہ اس درجے کا عالم ہے اور اس درجے کا حکیم الامت کا مقرب ہے کہ حکیم الامت کی گتی اسی کو ملے گی. ایسا تھا. عالم کیا ہوا؟ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل مانگے. حکیم الامت یا وہ ملازمت بھی کرتے تھے، ملازم تھے، تنخواہ پر حکیم الامت سے لڑ پڑے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ. حکیم الامت نے کہا کہ اس وقت حالات نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس وقت حالات نہیں ہے، رک جائے، آپ صبر کریں، موقع پر کر دیا جائے گا یہ کام. نہیں، اڑ گئے اس بات کہ میری تنخواہ بڑھاؤ. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ابھی حالات نہیں ہے، وقت پر کر دیا جائے گا. مانے نہیں، ناراض ہو کر چھوڑ کر چلے گئے. اور پھر حکیم الامت کو خط لکھے، اور خط ایسے لکھا کہ دیکھیے اب کیسے، السلام علی من اتبع الہدى. یہ کس کے لیے لکھا جاتا ہے بتائیے؟ کفار کے لیے. حکیم الامت شیخ بھی، استاد بھی، بڑے بھی، عالم، دین کا کام کرنے والے، وقت کے مجدد، اور کیا لکھ رہے، السلام علی من اتبع الہدى. ایسی اور اتنی بدتمیزی، اور کہ بس صرف کس پر، دنیا کے چند روپوں ٹکوں کی خاطر. لہذا حضرت نے پھر خط شائع کیا وہ، اور موزی مرید کے نام سے، یعنی اذیت دینے والا مرید. حضرت نے باقاعدہ خرچہ آئی کیا پھر اور لکھا کہ دیکھو ایسے بھی مریدین ہوتے. حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے شیخ کو اس میں کہ آخر میں اس شخص کا یہ حال تھا، کوڑ کا مرض، کیڑے پڑ گئے پورے جسم. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کو دل خوش کرو، اپنے مٹھی میں لو، محبت کرو، ادب کرو. لہذا یہی، لہذا دیکھ لیجئے جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں ان کا عالم کیا ہے کہ چہرے پر ایک نحوست عجیب ہوتی، کراہیت، ایک غلاظت ہوتی چہرے پر، چہرہ دیکھ کر ہی ایک عجیب ایک کراہیت اور بدبو غلاظت اس میں ہوتی. اس لیے منع کیا اس بات سے یہ بزرگوں نے کہ اللہ والوں کی خدمت اور محبت، اور ان پر زبان درازی مت کرو، زبان مت کھلو. ایک شخص تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو گالی دے دیتا ہے امرتسر ہندوستان کے اندر. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دیتا تھا برا بلا بتا. اسی کے لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو امام صاحب عالم ہے، مجتہد ہے، محدث ہے، یہ بارے میں زبان مت کھلو. وہی شخص تو کسی نے پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ میرے شیخ نے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھا، انہیں کے ایک عالم سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ بے ایمان ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء ان کے محبوب اللہ تعالیٰ کے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبوبیت پر علماء کا، اولیاء اللہ کا، محدثین اور فقہاء کا اجماع ہے کہ وہ اللہ کے مقبول اور پیارے بندے تھے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو کوئی ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی پیاری چیز کو لے لیتا ہے، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی پیاری چیز نہیں. لہذا مجھے یہ ہوا کہ اس شخص پر یہ وبال آئے گا کہ اس کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور یہ ہوا کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا، میرے مرشد بھی ہے، اس کی بہت تاکید کہ اللہ والوں پر، علماء ربانی جین پر زبان کو خاموش رکھو، بولو مت، اور اپنے شیخ کے معاملے میں بھی بہت ہوشیار ہو، اور صحابہ پر، صحابہ کی عظمت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھو، ان کی محبت کو، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ایسا شخص کبھی ہدایت پا نہیں سکتا جو علماء ربانی جین پر اور یا اللہ پر اعتراضات کرتا. اس لیے اپنے اندر محبت پیدا کر، محبت، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو خاموشی اختیار کر، لیکن زبان نہ کھولے. یہ بہت بے ادبی، اس لیے سکھایا کہ بے ادبی، بے ادبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم کر دینے والے، اور بے ادب آدمی کبھی اللہ تعالیٰ کا فضل پا نہیں سکتا. یہ چیز ملتی کس کو ہے؟ با ادب. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو یہ ادب نصیب فرمائے، اور رحمت اپنی خاصہ عطا فرمائے، اور اپنے اولیاء کی، اپنے اور ہمارے بڑوں کی محبت ہمارے قلوب میں، دلوں میں عطا فرمائے، اور اس کو ہماری ہدایت اور محبت اور رحمت اور تسکین کا ذریعہ بنائے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وہ ہو اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.